بلنائی اور وہ عورتیں، یا اسما من المحیث جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم کو شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ایسے عورتوں کو یائے سات کہا جاتا ہے، جن کو پیریڈز آنا بند ہو گئے ہوں کسی بھی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جسم کے اندر کسی تبدیلی کی وجہ سے جیسے آپریشن وغیرہ سے. اب بعض بہت ینگ ایج میں خواتین ایسی کسی مشکل کا شکار ہو جاتی، ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو پھر عزت کیسے ہو؟ فرمایا 3 مہینے. واللہ لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہی نہ ہو، اس میں بھی کوئی وجہ ہو سکتی، چھوٹی عمر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے آیا ہی نہیں، جو حیضہ ہوئی ہی نہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں، ان کو بھی حیض نہیں آتا، ان کی عدت کیا ہے؟ ان کی 3 مہینے نہیں. أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل رکھ لیں. حمل رکھنے سے مراد کیا ہے؟ بچے کو جنم دینے، چاہے 1 دن بعد یا 1 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد، جب جنم دیں گی جب عدت ختم ہو جائے گی، شوہر کے لیے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. ایک اور نسخہ کاموں میں، مشکلات میں آسانی کے لیے. اچھا، ہمیں جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ انفیئر مینز اختیار کرتے ہیں جو پوری طرح تقویٰ کے منافی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بالکل برعکس کام کرنے کو کہتے ہیں، وہ کام نہ کرو جو تقویٰ کے مخالف ہوں، وہ کرو جو تقویٰ والے ہوں. من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، سہولت پیدا کر دے گا. ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. انزلہ الیکم، اس نے اس حکم کو تمہاری طرف اتارا ہے، تم سب کے لیے، صرف طلاق والوں کے لیے نہیں. انزلہ الیکم، ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا. ویعظم له اجرا، اور اس کو بڑا اجر دے گا، اس کے اجر میں اضافہ کرے گا، اجر عظیم عطا کرے گا. اسکنوہن، ان عورتوں کو بساؤ، من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عورت کا سٹیٹس وہی ہوتا ہے جو اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں. وہ پیچھے چھوڑ آئی، غریب تھے تو، امیر تھے تو، اب کیا ہے؟ وہی ہے جو شوہر کا ہے. شوہروں کو کیا حکم ہے؟ کہ بیویوں کو ویسا ہی رہن سہن مہیا کرو جیسے تمہارا اپنا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، عام حالات میں بھی اور طلاق کے بعد بھی. کون سی طلاق کے بعد؟ رجعی طلاق کے بعد، جس میں رجوع کا حق ہو. اور اس کو گھر سے نہ نکالو بلکہ وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق. ولا تضاروہن، اور تم انہیں تکلیف نہ دو، انہیں ستاؤ مت. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر زندگی تنگ کر دو. یعنی عدت کے دوران عورت پر ایسے ظلم، ایسی سختیاں، ایسی تکلیفیں اس کو مت دو کہ جس کی وجہ سے وہ خود گھر چھوڑ جائے. اچھا، یہ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ ان کو نکالو نہ وہ خود نکلے. اب ایک شخص زبان سے تو نہیں کہتا کہ نکل جاؤ، لیکن عملی طور پر ایسے طریقے اختیار کرتا ہے، ایسا ٹارچر دیتا ہے کہ جس سے عورت کیا سمجھتی کہ میرا یہاں سے نکلنا ہی بھلا. اور میں ولا تدار روح، انہوں نے نقصان نہ دو، ضرر نہ دو. لتضیقوا علیہن، کہ تم ان پر زندگی تنگ کر دو، یا پھر دوبارہ رجوع صرف اس لیے کرو کہ اور ستا سکے تھوڑا سا. دیکھنا، ایک دفعہ عورت کو طلاق ہوئی، 3 مہینے گزرنے والے تھے، آخری دن پھر رجوع کر لیا، اور رجوع کا مقصد بچانا نہیں، پھر ایک نئے ٹارچر کی ابتدا کرنا ہے. پھر رکھا, پھر مرضی سے طلاق دی, اور پھر طلاق دے کے پھر جب عدت گزرنے لگی تو پھر رجوع کر لیا تاکہ عورت لٹ ہی رہے, نہ اس کو سکون دیا جائے, نہ ضروریات زندگی پوری کی جائے, اور نہ اس کی جان چھوڑی جائے. اور میں یہ نہ کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بار بار اس صورت میں تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے, کیونکہ صرف اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسانوں کے معاملات درست کرتا ہے. وہ ان کن اولاد حمل, اور اگر حاملہ ہے فانفقوا علیہن, تو ان پہ خرچ کرو, حتی یدان حملہن, یہاں تک کہ وضع حمل کر دے, یعنی حمل رکھ دے, بچہ پیدا کر دے. خواہ ایسی عورت متعلقہ بائنہ ہی کیوں نہ ہو. متعلقہ بائنہ کون ہوتی ہے؟ جس کو تیسری طلاق ہو چکی ہو اور وہ اس کی عدت میں ہو. تب بھی جب تک بچہ پیدا نہ ہو, چاہے 8-9 مہینے کی بات ہو, تو شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کا نام نسخہ دے. عام حالات میں تو ایسا نہیں ہے, لیکن ان کنہ اولات حمل, اگر حمل والیاں ہیں یعنی بچہ پیدا کرنے والی ہے, تو اس صورت میں تمہیں ان کا کھانا پینا, ان کی ضروریات زندگی فراہم کرنا ہوگا. تو ان اردان لکم, پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ بھی پلائے, یعنی تمہارے بچے کو مراد ہے, فآتو ہن اجورا ہن, تو ان کا اجر ان کو دو. اجر سے مراد اجرت ہے. دودھ پلائی دو, دودھ کی اجرت دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ آپس میں طے کرو, یعنی عرف کے مطابق اجرت. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم مشکل میں پڑو, یعنی نہیں کسی فیصلے پہ پہنچ رہے, دودھ پلانا پلوانا مشکل ہو گیا, فَسَفُرْ دَوْ لَهُ اُخْرَا, جھگڑا ختم کرو, کسی اور سے دودھ پلوا لو. پھر بھی ڈبے نہیں ریکمینڈ کیے گئے, کیونکہ انسان کے بچے کو انسان ہی کا دودھ پینا چاہیے, جانوروں کا نہیں. تو ساری زندگی پینا ہی ہے, لیکن بچپن میں تو انسانیت پیدا ہو. لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ, تاکہ خرچ کرے وسط والا اپنی وسط کے مطابق. یعنی اگر رزق میں فراخی ہے تو صرف نقی تولی تنخواہ مت دو عورت کو, اپنی وسط کے مطابق دو. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُ, اور جو مالی لحاظ سے کمزور ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو چاہیے کہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے عطا کیا ہے. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها, اللہ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر جو اس نے دیا اس کو. یعنی اسی لیے وہ کسی غریب اور کمزور کو حکم نہیں دیتا کہ دودھ پلانے والی کو زیادہ اجرت دو. اسی لیے آپ پڑھ چکے نا, لا تدار والدتم بولدہا ولا مولود له بولدہ سیجعل اللہ بعد اسر یسرا, اللہ تنگدستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کرے گا. اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو, اگر آج تکلیف ہے تنگی ہے تو کل آسانی بھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے, 5 فائدے مل رہے ہیں ایک صفت کے پیدا ہونے سے. جس شخص میں تقویٰ آ گیا اس کو 5 فائدے مل گئے, اور یہ 5 فائدے اس کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں. اب یہ ایک صفت کیسے پیدا کی جائے اپنے اندر, میرا سوال سمجھیے. ایک شخص کو 5 فائدے چاہیے, آپ اس کو بتاتے ہیں اس کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ہے. ایک شخص آتا کہتا ہے بڑی مشکل میں, آپ کہتے ہیں تقویٰ اختیار, کہتا ہے کھانے کو کچھ نہ, تقویٰ اختیار کر, کہ کام ہوتے ہی نہیں اٹکے پڑے ہیں, آپ نے تقویٰ اختیار کر. یہی مسئلہ بتاتے ہیں نا لوگ آ کے. اب آپ اگر ہر ایک کو تقویٰ, تو وہ بولے گا وہ تقویٰ ہے کیا چیز جو مجھے کرنا ہے. ٹھیک, تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ اب تقویٰ کو آپ نے کہا اللہ کا ڈر ہے, خوف ہے, احساس ہے, یہ 2-3 لفظ اس کے قریب تر ہیں. تو یہ پیدا کس میں ہوتا ہے؟ اس بندے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ علم سے پیدا ہوتا ہے. بہت علم والے دیکھیں جو تقویٰ سے خالی ہیں. آج بھی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ احساس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے پیدا ہوتا ہے. قرآن پڑھا جائے, قرآن کیسے پڑھا جائے؟ قرآن کس کو پڑھنا آئے گا؟ جس کے اندر عقل ہو اور وہ اس کو استعمال کرے. ایک بکری تقویٰ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تقویٰ اس کے اندر ہو سکتا ہے جس میں عقل ہو اور جو عقل استعمال کرے، جو سمجھ سے کام لے. کیوں کہا جاتا ہے کہ حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے؟ اصل میں عقل مند وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اور وہی شخص ہو سکتا ہے جو حقیقت پسند ہو، سنجیدہ مزاج ہو، حقیقت پسند، جس کے اندر ایک سنجیدگی ہو. کیوں آگے فتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو عقل والو. جو عقل سے کام ہی نہ لے، جو سمجھے ہی نہ اس کا فائدہ کس میں نقصان کس میں، وہ کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اپنی عقلوں کو سلا دیا ہے یا ہم کو محدود کر دیا ہے، لمیٹڈ، صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ فائدے کی یہ نقصان کی. تو جو صحیح معنوں میں اپنی عقل استعمال کرے اسی کو پتا چلتا ہے کہ اصل فائدہ کہاں ہے. میرے اندر مثلاً تقویٰ ہے، تقویٰ مجھے کہتا ہے کہ تم اپنا حق جانے دو، معاف کر دو. اب یہ کون آپ کو پیچھے سے بتائے گا کہ معاف کر دو؟ آپ کی عقل بتائے گی نا کیا؟ پھر اگر تم نے یہاں معاف کر بھی دیا نا تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ تمہیں کل اس سے زیادہ دے دے گا، جانے دو، چھوڑو. یا اسی طرح یہ ہے کہ انسان بظاہر دیکھتا ہے کہ رزق کے دروازے بند ہیں، وہ بے صبری تم سے کام نہیں لیتا، کہتا ہے کہ میں انسانوں پہ کیوں بھروسہ کرتا ہوں، میرا رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے ہاتھوں کو ان اللہ ہے بالے وہ امر، اب اپنا کام کر لیتا ہے. لیکن بات یہ کہ ہم نے اپنی ساری عقل کہاں استعمال کر رکھی ہے؟ محض دنیا کے فائدوں کے لیے. آپ یوں سمجھیں کہ متقی انسان ایک نہایت سمجھدار انسان ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد جذباتیت پر نہیں رکھتا. جو شخص جذباتیت کے ساتھ فیصلے کر دیتا طلاق طلاق طلاق، وہ متقی انسان نہیں ہے. اور جب وہ اس بنیاد پر فیصلے کرتا ہے تو وہ دنیا کا نقصان بھی اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی اٹھاتا ہے، اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے. یعنی خاندانی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کی بنیاد محض جذبات پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر سوچ سمجھ شامل ہونی چاہیے. اگلے روز مجھ سے کسی نے پوچھا عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ میں نے کہا اگر مل جاتا تو کیا ہوتا، کیا بڑا فائدہ ہو جاتا اس کو، مان لیا بڑا ظلم ہوا، لیکن اگر مل بھی جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا اس کو، کیا فائدہ ہوتا؟ اس لیے کہ عورت عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتی ہے. ٹھیک، اچھا، ان کا جواب یہ تھا کہ اس طرح عورت کو کئی مشکلات سے نجات ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ آج کے دور میں عورت بہت سترس ہے، بہت گھٹی ہوئی ہے، بہت بیچاری مار کھاتی ہے، بہت تنگی تکلیف اٹھاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے یا بہت سے سپریشن کا شکار ہے. تو میں نے کہا کیا اس سے نکلنے کا حل صرف طلاق ہے؟ کیا طلاق سے عورت کے ڈپریشن میں کمی ہو جائے گی؟ اس کے سارے حقوق اس کو مل جائیں گے؟ اس کے ساری مشکلات آسان ہو جائیں گے؟ طلاق حل نہیں ہے مشکلات کا، مشکلات کا حل تقویٰ ہے. اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو خدا سے ڈر کے قربانی کر سکتا ہے، دوسرے کو معاف کر سکتا ہے، زیادتی کرنے سے گریز کرتا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ کے سر میں درد ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دوا لیں گے، وجہ معلوم کریں گے نا سب سے پہلے کہ نہیں، کہ درد کیوں ہے، یا سر کاٹ دیں گے. آپ پانی پیتے ہیں، دوا لیتے ہیں، نہیں آرام آیا، ایک ہی حل ہے، اسے کاٹ دے. اس سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو کاٹ دے سر. ہم لوگوں نے آخر یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ طلاق سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کسی گھر میں کوئی مشکل جو آتی ہے اور ہر گھر میں آتی ہے، اس لیے کہ ماں اور بیٹی کا تعلق کیا ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے؟ کبھی ماں بچے سے ناراض نہیں ہوئی یا بیٹی ماں سے نہیں ہوتی ہے نا؟ کیا بہن اور بہن کا تعلق ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے؟ بہن بھائی کا ہمیشہ بہت خوشگوار رہتا ہے؟ ماں باپ بیٹی کا بہت اچھا رہتا ہے ہمیشہ، حالانکہ بیٹیاں باپوں کو بہت چاہتی. یہ خون کے رشتے ہیں جہاں محبت اور صداقت اور خلوص انکنڈیشنل ہے، वहाँ भी अप्स एंड डाउन आते हैं। हम खून के रिश्तों को तो नहीं काटने का सोचते, थोड़ी देर वक्त पर गुस्से में आते थे, अब नहीं बोलेंगे इनसे, यह ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं, कुछ ज्यादा ही रिएक्शन भी होकर घर छोड़ने का सोचते हैं, कई लड़कियां घरों से भागने का सोचती हैं। चले जो घरों से भागती हैं तो वो भी सोचे कि क्या वो हल है, घर से भागना मुश्किलात का हल है, मुश्किलात से आसानी है, आजादी है? नहीं। हम क्यों नहीं अकल से काम लेते, क्यों नहीं हल सोचते, हम सिर्फ काटने तोड़ने और बस खत्म करने को हल समझते हैं। ये हल नहीं, किसी भी बीमारी, किसी भी ताल्लुक की खराबी की सूरत में वजह मालूम कीजिए, क्या चीज है जो ताल्लुक आपको खराब कर रही है, कौन सा अंसर है, कौन सी बात है, कौन सा शख्स है, कौन सा माहौल है, क्या चीज है, उस नुक्ते पर पहुंचिए और उसे हल करने की कोशिश कीजिए। यानी पहले रीजन तलाश करके, स्टिमुलस तलाश करके, क्या मुहर्रिक है, फिर उसके बाद इलाज तजवीज कीजिए। हाँ, कुछ इलाज ऐसे होते हैं कि जिसमें फिर ऑपरेशन ही या मुख्तलिफ आजा को काटना ही हल होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि डॉक्टर पहले मरहले पर ये इलाज नहीं तजवीज करते होते। हम ये कहें क्यों सिर्फ सर्जन ही को हाथ काटने का या उसको काटने का, क्यों हाथ का कोई और तो नहीं काट सकता, राय हमको दे दे, हमको भी काट ले, बहुत तकलीफ है हमको, तो क्या हर एक के हाथ में निश्चर पकड़ा दिया जाए तो बीमारियां दूर हो जाएंगी? ये बात ही आखिर जन में क्यों आती है कि औरत को तलाक का हक क्यों नहीं? ये हल नहीं। अच्छा, अब फिर हम हल किस चीज में तलाश करते हैं? हल भी हम जज्बाती होकर तलाश करते हैं, हम किसी एक की तरफ जारी करने लगते हैं, तासुब के बगैर नहीं हल तलाश करते, जिसके नतीजे में हल होता नहीं। फिर अपने आप को पूरा बेकसूर बना लेंगे, दूसरे को मुकम्मल गुनाहगार तसव्वुर करेंगे और नतीजा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। फिर आप देखिए कि तकवा और क्या तकाजा करता है, कि हर नरमी गर्मी सर्दी में अल्लाह से ताल्लुक, दुआ, उससे मदद, उसकी तरफ रुजू। हम सारे जमाने से रुजू करते हैं, उसकी तरफ रुजू नहीं करते। कैसे मुश्किलात आसान हो, कैसे मसाइल हल हो, मैं अब तकल्ला है या जल लहू मखरजा। और जब तकवा आता है तो इंसान जुल्म पर किसी का साथ नहीं देता, किसी जालिम की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, फिर इंसान मतकब्बर बन के नहीं रह सकता, सरकशी नहीं रहती, फिर किसी का हक मार नहीं सकता, क्योंकि तो उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरा रब देख रहा है और मुझे जवाब देना पड़ेगा, मेरी छूट नहीं, मैं भाग नहीं सकता कहीं। तलाक 3 महीने इद्दत, इद्दत के अंदर बगैर निकाह के रुजू, इद्दत गुजर गई अब निकाह के साथ रुजू, लेकिन एक तलाक, दूसरी तलाक में भी यही कुछ, तीसरी बायना हो जाती है, उसके बाद ना रुजू ना निकाह, ना पसंदीदा तरीन चीज है वो। कयमन कर यतन, और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं अतत अन अम्र रब्बिहा, जिन्होंने अपने रब की बात की सरकशी की, अपने रब की बात नहीं मानी, रसूल ही और उसके रसूलों की, तो फिर हमने भी क्या किया, फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, हमने उनका बड़ा सख्त हिसाब लिया, वअज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और उनको बड़ा सख्त अजाब दिया, सदाकत वबाला अम्रिहा, उन्होंने अपने किए का मजा चखा। जब उन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म से सरताजी की तो हमने उनका सख्त मुहासबा किया, बुरी तरह सजा दी, और इस तरह उन्होंने अपने किए का मजा चख लिया, वकाना आकिबतु अम्रिहा खुसरा, और उनका अंजाम कार घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान। ज़ाहिर है कि फिर मरने के बाद तो किसी को पलट कर माफी मांगने का और बुरे अंजाम से निकलने का कोई चांस ही नहीं। अब्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ने उनके लिए आखिरत में भी सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाब, ए अकल वालो अल्लाह से डरो, کون ہے عقل والے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے. اے ایمان والو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر اتار دیا ہے. رسولا، ایک رسول بھی بھیجا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. مبینات، واضح واضح. کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. کس سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے. کہاں لے جائے؟ الی النور، روشنی کی طرح. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے. ویعمل صالحا، اور نیک کام کرے. یدخلہ جنات، اس کو باغوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق تیار کیا. یہاں اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ فتق اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور عقل کو کہاں استعمال کرو؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہوا ہے. یہ ہے وسائل جن سے تقوی پیدا ہوتا ہے. وسائل کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ ذکر سے تعلق. کس ذکر کی طرف یہاں اشارہ ہے؟ قرآن. کیسے؟ کوئی دلیل کہ اس سے مراد قرآن ہی ہے؟ انزل اللہ، ٹھیک ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا ہے. اس کو پڑھو گے، سمجھو گے. اور پھر رسولاً، ایک رسول نازل کیا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے. میں اس ذکر کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہوں. اور آیات کیسی ہیں؟ مبینات، جو اپنی بات بڑی اچھی طرح واضح کرتی. اور اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو کیا کرے؟ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے. اندھیروں سے روشنی کا سفر دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. کون کون سی ہے وہ؟ ذکرن، رسولن. ان دو چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے عقل چاہیے. انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. جو اپنی عقل کو ان کاموں میں استعمال کرے گا، اسی کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. جس کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، وہی اندھیروں سے روشنی میں آئے گا. جس کو روشنی مل گئی، اسی کے لیے ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. وہ دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں، وہ آخرت میں بھی فائدے میں رہے گا. ہر طرف فائدہ ہی فائدہ، اس کے بغیر نہیں. ان دو کے بغیر نہ تقویٰ پیدا ہو سکتا، نہ اندھیروں سے انسان نکل سکتا، اور نہ ہی اس کی خاندانی ازدواجی زندگی اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی دنیا کی زندگی اچھی، اور نہ پھر آخرت اچھی. اندھیروں میں بھٹکنے والے خود ہی کو نقصان دیتے رہتے ہیں. سیدھا سادہ نسخہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن شیطان نے کیا سکھایا؟ کہ ان دو کو پڑھ کے وہابی ہو جاؤ گے، اس لیے مت پڑھنا، ان سے نہ تعلق قائم کرنا. ہمیں یہ امن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا، ویعمل صالحاً، اور نیک کام کرے گا. یدخلہ جنات، اس کو وہ جنتوں میں داخل کرے گا. تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی. خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ نے سات آسمان پیدا کیے. ومن الارض، اور زمین میں سے بھی. مثلہن، ان کی مانند. ہن سے مراد کیا ہے؟ سماوات، یعنی زمینیں بھی آسمانوں جتنی ہیں. اس کی وضاحت حدیث سے بھی ہوتی. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی ہتھیاری، تو قیامت کے دن اس زمین کا اتنا حصہ ساتوں زمینوں سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یعنی جس نے کسی کی ایک بالشت زمین زبردستی لے لی, قیامت کے دن سات زمینوں کو اکٹھا کر کے ان کے بوجھ کو ایک ٹاپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. آپ نے کبھی سالڈ گولڈ یا چاندی دیکھی؟ اتنے سے ٹکڑے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ بہت سارا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جب اس کا زیور بنتا ہے کتنا بن جاتا ہے؟ بہت سارا بن جاتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ ایک کلو چاندی بعض اوقات اتنے سے اس بلاک میں آ جائے گی. اچھا یہ لوہے کا کلو کا بات کتنا ہوتا ہے بتائیے؟ کتنا سا ہوتا ہے؟ کتنا سا ہوتا ہے؟ دو کلو کا ذرا سا اس سے بڑا ہوتا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی لگتا ہے, آپ اٹھاتے ہیں تو اتنا ہیوی ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک دیکھا جو ہے وہ لوہے کا وہ یا ایک کڑھائی جو ہے وہ دو کلو کی بنی ہو تو اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو کنڈنس کر کے بس ایک ایسے ٹاک میں بنا دیا جائے گا کہ جو اس شخص کے گلے میں ڈال دیا وہ اتنا ہیوی ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ موو نہ کر سکے گا, ادھر ادھر ہل بھی نہ سکے گا. بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ سات زمینوں کا لفظ, سات کا لفظ حدیث میں آیا ہے. یہاں پر کیا آیا ہے؟ سات آسمانوں کا آیا اور مثلہن کا آیا, تو مراد کے ساتھ زمینیں بھی ہوں. یتنزل الامر بینہن, اس کا حکم ان کے درمیان اترتا رہتا ہے. لتعلموا, تاکہ تم جان لو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر. ان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. جدید تحقیقات میں بھی ایک بات سامنے آئی ہے, کران کارپوریشن نے امریکہ کی فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کہکشاں میں واقع ہے صرف اسی کے اندر تقریباً 60 کروڑ سیارے ایسے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات, نیچرل ان کی جو کنڈیشن ہے, وہ ہماری زمین سے بہت کچھ ملتی جلتی, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی لائف ہو, جاندار مخلوق ہو, لیکن اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہمیں یہاں سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ جہاں 7 آسمان ہیں وہاں زمینیں بھی اتنی ہی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مارس پہ کبھی پانی ایگزسٹ کرتا تھا, لائف بھی تھی. 60 کروڑ سیارے ایسے ہیں ہماری گیلیکسی کے اندر جس پہ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ زندگی کے آثار ہیں. ان آیات میں جہاں ذکر کی بات ہوئی, رسول کی بات ہوئی, پھر اس کے بعد ایمان اور عمل صالح کی بات ہوئی, صرف اتنا کافی نہیں کہ ذکر ہم نے ہاتھ میں اٹھا دیا, رسول کو ہم مانتے ہیں اور آگے جو چیز چاہے کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.